بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تفسير جزء عما لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، كتفسير كدرس جاري. وآج كنش اسمها من سورة الفيل، کی تفسیر پڑھتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، وارسل علیہم طیرا ابابیل، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، فجعلهم كعصف مأكول. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے کیا سلوک کیا ہاتھی والوں سے؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کا داؤ نہیں کر دیا گمراہی میں؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے. ترمیہم بحجارت من سجیل، وہ ان پر کنکریاں پھینکتے تھے سنگ گل کی. فجعلہم کعصف مأکول، بس ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا. فضلت الشیخ العلامہ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، البسمہ تقدم الکلام علیہا، بسم اللہ کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، شیخ صاحب فرماتے ہیں، یخاطب اللہ تعالی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، او یخاطب کل من یصح توجیہ الخطاب الیہ. اس میں جو خطاب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، یا ہر اس شخص کے لیے جس کے لیے خطاب توجیہ کرنا صحیح ہے. فعل الاول یکون خطاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب له وللامتی. اگر پہلا معنی لیا جائے کہ اس سورت کی ابتداء میں جو خطاب ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت بھی شامل ہے. لأن امته تابعۃ له، کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع ہے. وعلى الثاني يكون الخطاب عام له لأمته ابتداء. وقد يسرم عندنا هيك خطاب هر اس شخص کے لیے جس کو خطاب دینا صحیح ہے، تو اس معنی میں یہ عام معنی ہے جس میں امت بھی شامل ہے ابتداء. وعلى كل فإن الله تعالى يقرر ما فعل سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل. برحال معنی پہلا ہو یا دوسرا ہو، مخاطب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کی تقریر کی ہے کہ اصحاب الفیل کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا ہے. اصحاب الفیل کیا ہیں، قصہ کیا ہے، مختصر شیخ صاحب یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، لیکن جو پہلے جملے ہیں تفسیر کے وہ یہ ہیں کہ الم ترى انت، تو یہاں پہ مخاطب کون ہے، کسے خطاب کیا جا رہا ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. دوسرا قول مفسرین کا یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو جس کو خطاب دینا صحیح ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور جو لوگ آئیں گے تا قیامت. اگر پہلا معنی لیا جاتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابتداءً مخاطب ہیں، اور امت تابع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو خطاب سب کے لیے ہے. اگر دوسرا قول لیا جائے مفسرین کا، تو وہ ابتداء اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور امت بھی ساتھ مخاطب ہے، تبعا نہیں بلکہ ابتداء. یہ ہے الم ترى فعل ربک باصحاب الفیل، کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اصحاب الفیل کون ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں شمعدہم رحمہ اللہ، واصحاب الفیل ہم اہل الیمن، اہل الیمن میں سے ہیں، الذین جاؤوا لہدم الکعبۃ بفیل عظیم، جو یمن سے نکلے کعبے کو توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے بڑے ہاتھی لے کر، ارسلہ الیہ ملک الحبشۃ، حبشہ کے بادشاہ نے اس ہاتھی کو بھیجا ان کے لیے، سبب ذالک، اور اس کی وجہ یہ تھی، یعنی اصحاب الفیل جو ہیں یہ کیوں کعبے کو ختم کرنا چاہتے تھے، شیخ صاحب فرماتے ہیں سبب ذالک ان ملک الیمن اراد ان یصد ناس عن الحج الى الکعبہ، کہ جو یمن کا بادشاہ تھا وہ لوگوں کو حج سے روکنا چاہتا تھا بیت اللہ عز و جل، فبنا بیت یشبہ الکعبہ، اس نے ایک اور گھر بنایا کعبے کے مانند، ودع الناس الى حجه لیصدهم عن حج بیت اللہ، اور لوگوں کو اپنے بنائے ہوئے گھر کی طرف بلایا کہ لوگ اس کے بنائے ہوئے گھر میں آ کے حج کریں اور کعبے کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف نہ جائیں۔ یہ بات ہو رہی دور جاہلیت کی بات ہو رہی ہے، ابھی اسلام کے نور کی ابتدا نہیں ہوئی، لوگ حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، لیکن شرک ہی شرک تھا۔ الغرض، تو اس یمن کے بادشاہ نے جب دیکھا کہ لوگوں کے دل جو ہے وہ کعبے سے جڑے ہوئے ہیں، لوگ دنیا کے ہر خطے سے جا کے وہیں پہ طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو اس نے اپنے بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے یمن میں، کیونکہ بادشاہ جو تھا وہ حبشہ میں تھا، یمن اس کے ماتحت تھا، یمن کا جو گورنر تھا اس کے متعین جو ہے اس کا نام ابرہ، معروف نام ہے اس کا، اور اس شخص نے اپنے بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے ایک بڑا وہاں پہ گھر بنایا، بہت لمبا، القلیس اسے کہا گیا ہے، قلیس سے کہتے ہیں کہ قلیس کیا ہوتا ہے، ٹوپی ہوتی ہے، اتنی لمبا تھا کہ سر لوگ اٹھا کے دیکھتے ٹوپی گر جاتی تھی، اسے قلیس کہا جاتا، اس گھر کو نام بھی دے دیا۔ اچھا، راضی کیوں کیا؟ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک گورنر یمن کا جو متعین تھا نجاشی کی طرف سے، جو حبشہ کا بادشاہ تھا، دوسرا اس کا جو ایک سپہ سالار تھا، دونوں کو آپس میں زور کی لگتی تھی، لیکن دونوں ایک ساتھ جنگ کے لیے بھی جاتے تھے، دونوں فوجی دستے تھے، ایک جنگ میں گئے تو آپس میں ان کا جھگڑا ہو گیا، ان کا فیصلہ یہ کرتے آپس میں لڑتے نہیں ہیں، فوجیں نہیں لڑیں گے آپس میں، ہم آپس میں فیصلہ کر لیں، جو ہم اسے جیتے گا باقی سارے اس کے، وہی جو ہے نا متعین ہو جائے گا یمن پر۔ آپس میں لڑتے ہیں، ابرہ الاشرم کہتے ہیں، تو دوسرے کا نام میں بھول گیا ہوں اس وقت، اس کا جس کے ساتھ اس نے یہ قتال کیا، تو اس تلوار اس کے منہ پہ مارتے اس کے ناک کٹ جاتا ہے، اشرم کہتے ہیں ناک کٹے کو، اشرم کہتے ہیں، تو اس کا ناک اور جس کا حصہ منہ کا حصہ کٹ گیا تھا۔ جب اس کو قتل کرنے لگا تو اس کا ایک خاص غلام تھا جو اس کا مقرب تھا ابرہ کا، اس نے اس کے اس دشمن کو قتل کر دیا دھوکے سے، تو اس طریقے سے وہ یہ جنگ جیت جاتا ہے دھوکے سے، اور پورے یمن اس کے ماتحت ہو جاتا ہے۔ نجاشی کو خبر ملتی ہے کہ اس نے ایسا کام کیا ہے، تو نجاشی قسم کھاتا ہے کہ میں یمن کی زمین پر قدم رکھوں گا اور تمہاری جو پیشانی ہے میں یہ کاٹ دوں گا، یعنی ذلت بھی ہے تو میں قتل بھی کروں گا۔ اور ابرہ جو بہت جینس قسم کا بندہ تھا، اس نے کیا کیا، مٹی اٹھائی اور اپنی پیشانی خود کاٹی، اس مٹی پہ رکھ دی اور بادشاہ کی طرف بھیج دیا کہ تم نے قسم کھائی ہے، یہ مٹی ہے، یہ پیشانی ہے، اپنے قدم قسم اپنی پوری کرو، اپنا پاؤں اس پہ رکھ دو۔ تو بادشاہ خوش ہو گیا کہ یہ بندہ کیسا بندہ ہے، یعنی ایسا کام ہر بندہ نہیں کرتا، اس سے معافی بھی مانگ لی ہے اپنی غلطی سے، جو اس نے کی ہے، جو قتل کیا، جو دھوکہ کیا ہے، تو بادشاہ نے اسے معاف کر دیا۔ اب اس بادشاہ کو مزید خوش کرنے کے لیے اس نے یہ قلنسوہ تعمیر کیا، یہ قلیس کو تعمیر کیا ہے۔ تو ایک مسلسل میں بتا دیتا ہوں کہ ہسٹری میں جو ہے بدایہ و نہایہ میں اگر آپ دیکھیں تو اس طریقے سے قصہ آیا ہے۔ الغرض، تو قلعے اس کو بنا لیا, بڑی بلڈنگ. پھر واپس آتے ہیں جو شیخ عثیمین رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں وسبب ذلك ان ملك اليمن اراد ان يصد الناس عن الحج الى الكعبه بيت الله عز وجل فبنى بيتا يشبه الكعبه ودعا الناس الى حج ليصدوا من حج بيت الله فغضب لذلك العرب. تو عرب کو غصہ آ گیا کہ یہ کیسے ممکن اللہ کے گھر کو چھوڑ کر کسی اور کے گھر کی طرف بلاوا آ گیا ہے, تو شدید غصہ ہے عرب کو. وذهب رجل منهم الى هذا البيت الذي جعله ملك اليمن بدلا عن الكعبة وتغوط فيه. تو ایک بدو گیا عرب میں سے اس گھر کو دیکھنے کے لیے کہ کون سا اور کیسا گھر بنایا ہے جو اللہ کے گھر کے برابر کا جسے کہا جا رہا ہے, اور غصے میں آ کے وہاں پہ جا کے اس نے گندگی کر دی, پخانہ کر دیا, وہاں پہ گندگی کر دی. لطخ جدراه بالقدر, صرف یعنی زمین پر نہیں بلکہ دیواروں پر بھی اس نے پھر گندگی پھینک دی. تو اس عمل سے فغضب ملك اليمن غضبا شديدا, یمن کا بادشاہ جو تھا ابراہ جو تھا اسے شدید غصہ آیا. واخبر ملك الحبشة بذلك, اور حبشہ کے جو بادشاہ نجاشی کو خبر دی, تو اس نے یہ ہاتھی جو ہے وہ بھیجا, ایک بڑا ہاتھی بھیجا, فیل عظیم. فارسل الیہ هذا الفیل العظیم قیل وكان معه ستة فیلة لتساعده. یہ بھی کہا گیا شیخ صاحب فرماتے کہ چھ اور بھی ہاتھی تھے اس کے ساتھ, ہاتھوں کی تعداد مختلف روایات آئی ہیں. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ چھ کا ذکر کرتے, کسی نے اسے زیادہ کا ذکر کیا ہے. فجاء ملک الیمن بجنودہ لیہدم الکعبۃ علی زعمہ, تو یمن کا بادشاہ جو ابراہ جو ہے وہ اپنا لشکر لے کے مکہ کی طرف روانہ ہوا, یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے گھر کو ختم کر دے گا, توڑ دے گا. ولیکن اللہ سبحانہ حافظ بیتہ, اللہ تعالی جو اپنے گھر کی خوب حفاظت کرتا ہے. فلما وصلوا الى مكان يسمى المغمس وقف الفیل وحرنا, جب ایک جگہ پر پہنچ جس کا نام مغمس ہے, ہاتھی رک گیا اور پیچھے کی طرف مڑنے لگا, اپنے سمت کو بدل دی ہاتھی نے. وابى ان يتجه الى الكعبه, اور کعبہ کی طرف رخ کرنے سے انکار کر دیا. ہاتھی جانور ہے سبحان اللہ, اپنی سب سے بڑی طاقت لے کے گئے تھے اس زمانے ہاتھی کو لوگ, کیونکہ جر عرب میں اب پتہ یہاں پہ جنگل نہیں ہوا کرتے, تو ہاتھی جانور بہت کم دیکھتے تھے, تو ہاتھی ان کے لیے اس جن سے کہ ڈائناسور تھے, کوئی ایسی چیز ہی ان کا بھی دیکھی نہیں تھی. ہمارے نزدیک ہیں تو ڈائناسور کس سے سنتے ہیں کہ ڈائناسور ہے, پتہ نہیں کیا چیز ہے اس طریقے سے, تو ان کے لیے ہاتھی کچھ ایسی چیز ہے سبحان اللہ کہ بہت بڑا جانور ہے اور بہت طاقتور جانور ہے, وہ یہی نقصان پہنچا سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, دہشت پھیل گئی تھی. اور ابراہ نے کیا کہ اس کو پتہ تھا کہ عرب جو ہے, کیونکہ جو یہ جرت کر سکتا ہے راستے میں روک بھی سکتے ہیں, راستے میں اللہ کے گھر کی بات ہو رہی ہے, اگر جو مشرکین تھے لیکن اب اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے ظاہر میں کچھ نہ کچھ کرنا تو تھا. تو کئی ایسے قبیلے سامنے آتے گئے اور ابراہ کو قتل کرتا گیا, سردار کو پکڑ لیتا تھا, باقی قتل کر دیتا تھا, اس کو لے کے پھر آگے ایز اے گائیڈ بنا کے آگے لے جاتا تھا, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ کس طریقے سے جانا, کہاں پہ جانا, کیسے کرنا ہے. تو یہ کرتا گیا اور اس طریقے سے قتل کرتا گیا, تو دہشت اور پھیل گئی جزیرہ عرب میں کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے کعبے کے خاتمے کے لیے جس میں ہاتھی ہیں اور جہاں سے گزرتے ہیں تباہی مچا دیتے ہیں, تو یہ بات پھیل گئی تھی. تو جب مغمس جگہ پہ پہنچا مکہ کے قریب جو ہے, تو ہاتھی نے جواب دے دیا, اس کا رخ کعبے کی طرف مکہ کی طرف کرتے ہیں تو رک جاتا ہے اور مڑ جاتا ہے, کسی طرح رخ کرتے وہ چل پڑتا ہے, ادھر اس نے نہیں جانا. شیخ صاحب فرماتے ہیں وابى ان يتجه الى الكعبه فزجره سائسه ولكنه ابى, تو جو ہاتھی کا جو سوار تھا, جس نے جو ہاتھی پہ جو سواری کر رہا تھا, اس نے بڑی کوشش کی ہے کہ ہاتھی آگے چلے لیکن ہاتھی آگے نہ چلا. فإذا وجهوا إلى اليمن انطلق يهرول, اگر اس کا رخ یمن کی طرف کرے تو دوڑتا تھا ہاتھی واپسی کے راستے میں. وہی وجهوا إلى مكة توقف, جب مکہ کی طرف اس کے رخ کرتے تو وہ رک جاتا تھا. شخص فرماتے ہیں وہذی آیت من آیات اللہ عز و جل، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ایک عظیم آیت ہے. ثم بقوا حتى ارسل الله عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل. تو ہوا کیا، اب آگے جا نہیں سکتے، ہاتھی نے انکار کر دیا، ان کی ساری طاقت، یعنی ہاتھی کا استعمال ایک تو دہشت تھی، دوسرا توڑنے کے لیے ایک بڑی طاقت کی ضرورت تھی، کیونکہ ان کو گرانا اور توڑنا جو ہے ہاتھی سے ایک باندھ، یہ تک ہاتھی سے ہم کو پلر باندھ لیں گے، اس کو کھینچیں گے تو دیواریں گرنا شروع ہو جائیں گی، ان کے لیے یہ کام آسان ہو جائے گا. تو جو سب سے بڑی ان کی طاقت تھی وہ جانے سے انکار کر رہی ہے، جو وہ لے کے آئے تھے، جس کو اپنی بڑی طاقت سمجھتے تھے. دیکھیں اس بڑی طاقت کا مقابلہ کس اور طاقت سے ہوتا ہے، دیکھیں ذرا. تو وہاں پر ابھی رکے ہوئے تھے، پرندے آسمان پر ظاہر ہونا شروع ہوئے. ابابیل کا پرندہ چھوٹا سا پرندہ ہے، کمزور سا پرندہ ہے، اور ان پرندوں، ہر پرندہ جو کہا جاتا ہے کہ تین پتھر اٹھائے، دو اپنے چمبوں میں اور ایک اپنے منہ کے اندر، اور اوپر سے گرانا شروع کر دیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، جو منصوبے بنا کے آئے تھے یہ لوگ، جو اللہ تعالیٰ گھر کے دشمن تھے، وہ اللہ کے گھر کا خاتمہ چاہتے تھے، ان کے سارے ہیلے جو ہے وہ ضائع ہو گئے، گمراہی میں چلے گئے، مقصد پورا نہ ہو سکا، بڑی کوشش کی آگے بڑھنے کی نہ ہو سکا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان کے اوپر ابابیل کے پرندے، جھنڈ تھے پرندوں کے. یہ پرندے کرتے کیا تھے، ترمیہم بحجارت من سجیل، ترمیہم مارتی تھی، بحجارت پتھروں سے، من سجیل پتھر کیسے تھے، سجیل کہتے ہیں جو گیلی مٹی ہوتی ہے، اس جب سخت کیا جاتا ہے تو اسے سجیل کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ مٹی کے پتھر لگنے تھے، تو دیکھا انجام کیا ہوا. شیخ صاحب قال العلماء طیر ابابیل یعنی جماعات متفرقہ، ابابیل سے مراد جھنڈ ہے پرندوں کے، مختلف جو جماعتیں کی شکل میں آتے ہیں. کل طیر فی منقار حجر حجر صلب، ہر پرندے کے منہ میں جو ہے، اس کے بیک میں جو ہے ایک سخت پتھر، من سجیل وہ طین المشوی، سجیل کہتے ہیں بھنی ہوئی مٹی کو، جو مڈ ہوتا ہے نا، کیچڑ کی جو مٹی ہوتی ہے، جب اس کو آپ آگ پہ گرم کر دیتے ہیں تو مزید سخت ہو جاتا ہے. لن یکون اصلب، کیونکہ اس طریقے سے وہ مزید سخت ہو جاتا ہے پتھر. وہذا الحجر ليس كبيرا، وہ پتھر بڑا بھی نہیں تھا، بولو صغیر یضرب الواحد من هؤلاء مع راسی، چھوٹا پتھر تھا، دشمنوں پر جب ان پرندوں نے وار کے پتھروں کے، یضرب الواحد من هؤلاء مع راسه ويخرج من دبره، کہ سر پر پتھر مارا جاتا تھا اور اس کے دبر سے پتھر نکل جاتا تھا، اتنی تیزی سے گولی، یعنی گولی سے بھی تیز آپ سمجھ لیں، یہ پورے جسم سے پار ہو جاتا تھا. والعیاذ باللہ، نتیجہ فجعلهم كعصف مأکول ای کزن اکلته الدواب. آپ نے دیکھا ہے جانور کے جو باڑیاں ہوتی ہیں جہاں پر جانور رہتے ہیں، ان میں کوئی گھاس بھی ڈالی جاتی ہے، زیادہ گھاس کھاتا بھی ہے، اسے رونتا بھی ہے. دیکھ لیں بکریوں کے بارے میں، دیکھ لیا گائے یا اونٹ کے بارے میں، دیکھ لیں کھاتے بھی ہیں اور اسے پاؤں کے تلے رونتے بھی ہیں. ان لوگوں کی حالت کیا ہوئی پتھر لگنے کے بعد، کیسے ہلاک ہوئے، اور دیکھنے والے کو کیا لگتا تھا، یہ اتنی بڑی جو طاقت لے کے آئے تھے، جو بڑا نام تھا اور بہت گھمنڈ تھا، پتھر لگنے کے بعد ان کی حالت کیا ہوگی, کیا ہوگی؟ فجعلہم کعصف مأکول, جیسے فرماتے ای کا زرع اکلت الدواب, یعنی ایسے زرع جو ہے گھاس وغیرہ جسے جانوروں نے کھایا ہو. وطأت بأقدامي حتى تفتت, وہ اپنے پاؤں سے رون بھی دیا جہاں کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. سبحان اللہ, انسانوں کے ٹکڑے ٹکڑے, ان لوگوں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے گویا کہ جیسے گھاس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں, یا پودوں کے پاؤں تر رونتے ہیں تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ھذا مجمل ھذه سورۃ العظیمۃ, یہ مجمل ہے تفسیر اس عظیم سورت کی. التي بين الله سبحانه وتعالى فيها ما فعل باصحاب الفيل, جس میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا. وان كيدهم صار في نحورهم, اور ان کی جو قید تھا جو کہ ہیلے تھے وہ انہی کے گردنوں پہ جا کے واپس لگے. وهكذا كل من اراد الحق بسوء, اور اسی طریقے سے جو بھی حق کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے یا حق میں برائی کا ارادہ رکھتا ہے, فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَجْعَلُ كَيْدَهُ فِي نَحْرِهِ, تو انجام ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو بھی ہیلے ہیں وہ اسی کو تباہ کرنے کے لیے پھر جاتے ہیں. سوف يسلط عليها رجل, اچھا, وقد حمى الله عز وجل الكعبة عن هذا الفيل, مع انه في آخر الزمان سوف يسلط عليها رجل من الحبشة يهدمها حجرا حجرا حتى تتساوى بالأرض. شیخ صاحب فرماتے ہیں بسم اللہ رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی ہے اس ہاتھی سے, یعنی اور اس لشکر سے جو اللہ کے گھر کے خاتمے کے لیے مکہ پہنچا تھا, جبکہ آخر الزمان قیامت سے پہلے حبشہ سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دے گا, اور وہ آئے گا اور کعبے کو توڑ دے گا, اینٹ سے اینٹ بجا دے گا, یہاں تک کہ اس کی زمین کے برابر کر دے گا. تو وجہ کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں پر حفاظت ہوئی تو وہاں پر حفاظت کیوں نہیں ہوگی؟ اصل بات یہ ہے. اور دونوں سورۃ الفیل کا قصہ قرآن مجید میں ہے, اور اس حبشی شخص کا جو کعبے کو توڑے گا اس صحیح حدیث میں ہے, اور قرآن کی آیت میں سے کبھی تعارض ہو نہیں سکتا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی ہے, اب آخر الزمان قیامت سے پہلے حفاظت کیوں نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ, جبکہ اللہ گھر ایک ہی, وہی گھر اللہ تعالیٰ کا. شیخ صاحب فرماتے ہیں بڑا پیارا جواب ہے, لأن قصة اصحاب الفیل مقدمة لبعث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو اصحاب الفیل کا قصہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا قصہ ہے. التي يكون فيها تعظيم البيت, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت سے گھر کی صحیح تعظیم ہونی تھی. شرک سے گھر کی کوئی تعظیم نہیں تھی, شرک پھیلا ہوا تھا, 360 بت کعبے کے ارد گرد رکھے ہوئے تھے, لوگ کعبے کا طواف بھی کرتے تھے اور بتوں کا طواف بھی ہوتا تھا, اللہ سے مانگتے تھے, بتوں سے بھی مانگتے تھے, وسیلے کے نام پر شرک کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا. اب عن قریب ان بتوں کا خاتمہ ہونا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جزیرہ میں رہنے والے عرب کو یہ دکھا دیا کہ گھر کی حفاظت تم کرنے والے نہیں ہو, میرے گھر کی حفاظت میں ہی کرنے والا ہوں, اس لیے احسان کبھی نہ جتلانا. میرے پیارے نبی پر جب دعوت توحید لے کے آئے کہ اللہ کے گھر کو تو ہم نے بچایا تھا, تم کہاں سے آگے دعویٰ کرنے والے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ سبحان اللہ, پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس دعویٰ کو ختم کر دیا تاکہ کوئی شخص سر اٹھا کے نہ کہہ سکے حفاظت ہم نے کی ہے, وہ نبوت کا دعویٰ تم کرتے ہو. سبحان اللہ, حکمت احکم الحاکمین جل شانہ سبحانہ وتعالی, ورنہ برا قدرت ادھر روک سکتا تھا نا, جب اس نے ارادہ کیا وہیں پر دل کی دھڑکنے لگتا روک سکتا تھا, کن فیکون ہے بس, لیکن یہ پر رشکر تیار کیا گیا اور سفر یمن سے لے کے مکہ کی حدود تک پہنچا, راستے میں کتنے قبیلوں سے جنگ کرتا ہے, لیکن جب وہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ یہاں پر ہاتھی نے آگے ایک قدم نہیں بڑھنا, تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ گھر کی تعظیم ابھی ہونی ہے, اس لیے اس کی حفاظت بھی لازمی ہے, حفاظت اللہ تعالیٰ خود کی ہے. اس وقت کے سب سے بڑے طاقت کا مقابلہ سب سے کمزور دیکھو دو جانور کا ذکر ہے، ایک سب سے بڑے طاقت کا جانور ہاتھی اور دوسرا امابیل کا پرندہ، مقابلہ ہے ہاتھی کا اس پرندے سے؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن جب رب کا حکم ہوتا ہے تو سب سے کمزور بھی طاقتور ہو جاتا ہے. اصل بات رب کی مدد کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد جس کے ساتھ ہو اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور ہو ہی نہیں سکتا. دنیا کے سارے پاورز ایک طرف، لیکن کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، پیارا بندہ ہے، اندر رب کو راضی کرنا جانتا ہے، شکل و صورت سے کوئی اس کا اثر رسوخ نہیں لگتا، عام سے مسکین نظر آتا ہے، عوام الناس میں سے ہے، غیر معروف غیر مشہور ہے، کوئی جانتا نہیں ہے، لیکن رب کی تعظیم کرنا جانتا ہے، رب کے گھر کی تعظیم کرنا جانتا ہے، اپنے دل سے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، مخلص متبع سنت موحد ہے. ایسے شخص سے ڈرنا چاہیے. اثر رسوخ والے سے کیا ڈرنا ہے؟ آج ہے تو کل نہیں ہے. بگاڑے گا دنیا ہی بگاڑ سکتا ہے، آخرت تو نہیں بگاڑ سکتا نا. وہ کچھ بھی کر لے، ظالم قتل ہی کر دے گا، سب سے بڑھ کر کیا کرے گا؟ لیکن ایسے لوگوں کی بد دعا سے بچنا چاہیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کیا بگاڑے گا، کیا ہے اس کے پاس، آگے پیچھے کوئی ہے نہیں، اثر رسوخ ہے نہیں، سفارش کرے گا تو کون سنے گا اس کی؟ بات اس کی نہیں ہے، بات یہ دیکھے کہ اس کے ساتھ کون ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جب حفاظت کرتا ہے تو کمال کی حفاظت ہوتی ہے، اپنے گھر کی حفاظت کرتا تو کمال کی حفاظت ہوتی ہے. ایک چھوٹے سے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی صورت میں یہ اشارہ دیا ہے کہ دیکھ لو کہ میں اپنے گھر کی حفاظت کیسے کرتا ہوں، اپنے پیاروں کی حفاظت بھی کیسے کرتا ہوں. تو اصحاب الفیل کا قصہ ایک مقدمہ تھا کہ اب اللہ تعالیٰ گھر کی تعظیم ہونی ہے، اس لیے گھر کی حفاظت ہوگی تو تعظیم ہوگی نا. اللہ اپنے گھر کو محفوظ کر دیا ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں اما فی آخر الزمان، لیکن زمان کے آخر میں، آخری زمانے میں، فإن اہل البیت اذا اہانوہ وارادوا فیہ بالحاد بظلم ولم يعرفوا قدره حين ذي يسلط الله عليهم من يهدمه حتى لا يبقى على وجه الارض. آخری زمانے میں جو اللہ کے گھر والے ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ بے حرمتی کریں گے اللہ تعالیٰ کے گھر کی، اور اللہ کے گھر میں ظلم کا ارادہ کریں گے، الحاد کا ارادہ کریں گے، ظلم کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی قدر نہیں جانیں گے، تعظیم نہیں کریں گے جیسے کہ تعظیم کرنے کا حق ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ اس شخص کو مسلط کرے گا، اس لوگوں کو مسلط کرے گا جو کعبے کو ختم کر دیں گے، توڑ دیں گے، یہاں تک کہ زمین پر کعبے کا وجود ہی باقی نہیں رہے گا. شاہ صاحب فرماتے ہیں لہذا یجب علی اہل مکہ خاصۃ، اس لیے اہل مکہ پر خصوصی طور پر یہ واجب ہے، ان یحترزوا من المعاصی والذنوب والکبائر، کہ وہ کبیرہ گناہوں سے، نافرمانیوں سے دور رہیں. لئلا یحینوا الکعبۃ، تاکہ کعبے کی بے حرمتی نہ ہو. فذلهم اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ پھر ان کو ذل و خوار کر دیں، نعوذ باللہ. جو بھی اہل مکہ ہیں ان کا زیادہ حق ہے کہ اپنے گھر کی تعظیم کریں. یعنی اب دیکھیں مکہ میں رہتے ہوئے ایک نماز ایک لاکھ کے برابر کی ہے، اتنے اجر ثواب پانے والے ہیں، اتنی خیر، اتنی عافیت ہے، اللہ کا گھر بالکل قریب ہے، لوگ اللہ کے گھر کا دیدار کے لیے ترستے ہیں، زندگی گزر جاتی ہیں. کئی لوگ اس چاہت کو اپنے سینے میں دفن کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن اب رب کے گھر کا دیدار نہیں ہو سکتا. عمرے کے لیے ترست رہتے، حج کے لیے ترست رہتے ہیں. احکم الحاکمین کی حکمت ہے، ان کو موقع نہیں ملتا. اور جو لوگ اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں، وہ کیا اللہ کے گھر کی تعظیم کا حق ادا کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے، تعظیم ہوتی ہے توحید اور سنت سے، اتباع سنت، منج السلف کو اختیار کرنے سے، اپنے قول و فعل، اپنے دل سے محبت کرتے ہوئے، تعظیم کرتے ہوئے. اور آہستہ آہستہ زمانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے گھر کی تعظیم بھی کم ہوتی جائے گی مسلمانوں کو دلوں میں، اور جو گناہ ہیں، نافرمائی، وہ بڑھتی جائیں گی، یہاں تک کہ شرک عام ہو جائے گا. شرک دوبارہ سے جزیرہ عرب میں بھی شروع ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے کہ یہ دوبارہ سے زیر عرب میں شرک پیدا ہوگا، اور جب اس طریقے سے مسلمان اپنے رب کے گھر کی تعظیم بھول جائیں گے اور صرف دنیا کے لوگوں کا عمل باقی رہ جائے گا، رب کے گھر کی تعظیم نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو شرک و بدعات کے ذریعے سے ہوگی، تب اللہ تعالیٰ اس شخص کو مسلط کرے گا اور کعبے کے توڑنے کے لیے اس شخص حبشہ سے نکلے گا. پہلے بھی حبشہ سے حکم آیا تھا سبحان اللہ، آخر زمان میں بھی حبشہ سے حکم آئے گا. پہلے اللہ تعالیٰ نے گھر کی حفاظت خود فرمائی ہے، اس لیے کہ گھر کی تعظیم ابھی ہونی تھی، اور سب سے بہترین جو تعظیم ہوئی تھی اللہ کے گھر کی وہ تھا نبوی دور میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، اور پھر اہل اسلام نے ہمیشہ سے الحمدللہ تعظیم کی ہے. بیچ میں قرامطہ نے حجر کو چرا لیا تھا، حملہ بھی کیا تھا ان روافق نے، اور کافی مسلمانوں کو نقصان پہنچا، لیکن اللہ کے گھر کی عظمت باقی رہی ہے، اللہ کا گھر باقی رہا ہے. کئی جنگیں ہوئی ہیں، کعبے کے کچھ دیواریں اور کچھ حصہ ٹوٹ بھی گیا تھا، لیکن پھر بھی کعبہ وجود میں ہے، آج بھی موجود ہے الحمدللہ. لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے یہ کعبہ نہیں رہے گا. میرے بھائی، کعبے کا وجود اس کے تعظیم سے جڑا ہوا ہے. تعظیم توحید اور سنت سے ہوتی ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، صحیح منہج اختیار کرنے سے ہوتی ہے. جب تک مسلمان توحید و سنت پر قائم ہیں، ان کا منہج درست ہے، اللہ گھر کے تعظیم کا حق ادا کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کو کوئی ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا. جب مسلمان اللہ کے گھر کی تعظیم نہیں کریں جیسے کہ تعظیم کرنے کا حق ہے، شرک بدعات و خرافات و باطل مناہج میں ڈوب جائیں گے، اللہ کے گھر کی تعظیم نہیں ہوگی، حق ادا نہیں ہوگا، تو آہستہ آہستہ جیسے کہ دل سے کعبے کی تعظیم ختم ہوتی رہے گی، ویسے اس زمین سے بھی کعبے کے خاتمے کا جو ایک نعوذ باللہ جو طریقہ جو ہے، یا جو لوگ مسلط ہونے ہیں، وہ طاقتور ہوتے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا نعوذ باللہ کے کعبے کو زمین سے مٹا دیا جائے گا. شیخ صفوان نسأل اللہ تعالی ان یحمی دیننا وبیتہ الحرام من کید کل کائد انہ علی کل شیء قدیر. آمین رب العالمین. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نہیں، یہ اور ہے، نجاشی کہتے ہیں حبشہ کے بادشاہ کو، یہ اور تھا، اور جو اسلام قبول جس نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے، وہ اور تھا، وہ نجاشی نہیں. نجاشی ایک لقب ہے جو حبشہ کے بادشاہ کو دیا جاتا ہے. واللہ اعلم. ہاں، بھاتی کا نام محمود تھا، یہ بھی آیا ہے تاریخ میں، بدایہ و نہایہ میں بھی اس کا ذکر ہے، بعض لوگوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کا نام محمود رکھا گیا تھا. واللہ اعلم.